قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه أحمد والترمذي رحمهم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعما عمل فيما علم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس الى آخر الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات آج کے بارے میں ارادہ تو یہ تھا کہ اسلام میں جو ستر اور حجاب کے احکام ہیں ان کے بارے میں قدر تفصیلی گفتگو ہو اور وہ اصل میں تتمہ ہوتا اس سلسلہ کلام کا کہ جو تقریباً دو ماہ سے ان اجتماعات میں جاری ہے. اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک اصولاً دین کے فرائض کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق نہیں. چنانچہ جس طرح حضور سے بیعت مردوں نے کی اسی طرح خواتین نے بھی کی. بنیادی فرق یہ ضرور ہے کہ دائرہ کار جو ہے وہ مختلف ہے ازرو اسلام خواتین کا اور مردوں کا، لیکن یہ کہ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے، ایک مسلمان جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہو، اپنی جان کی بازی لگا رہا ہو، وہ اپنے جسموں پر زخم سہ رہا ہو، اجر و ثواب میں اس کی وہ پاک باز اور پاک دامن بیوی جو اس کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے گھر میں رہے، اجر و ثواب میں وہ قطن کم نہیں ہوگی اپنے اس شوہر کے اجر و ثواب سے کہ جو میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہا ہے اللہ کی راہ میں. پھر یہ کہ عملاً اس وقت اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی آئے، وعظ برائے وعظ، تقریر برائے تقریر، تنقید برائے تنقید، یہ تو ہوتا آ رہا ہے، 36 برس بیت گئے، لیکن یہ کہ فی الواقع اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے تو اس کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا. جب تک یہاں سے وہ عمل شروع نہیں ہوتا وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ بات کہی گئی تھی کہ 1977 کی جو تحریک نظام مصطفیٰ جس کا نام بعد میں پڑا ہے، اس کے بعد اب طویل عرصے تک کسی اور تحریک کا اٹھنا آسان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی پر کچھ لوگ بینک کر رہے ہوں، اسی پر وہ اپنی پالیسی کو لے کر چل رہے ہوں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا. عوام کے جذبات میں اشتعال پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی، کوئی مسئلہ کسی طرف سے اٹھ کھڑا ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ مذہب کے نام پر پھر کچھ لوگ قربانیاں دے دیں، جانیں دے دیں، لیکن اس سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوگا. جب تک کہ طریقہ کار وہ اختیار نہ کیا جائے کہ اپنی ذات سے آغاز ہو، اور جو لوگ اپنی ذات سے انقلاب کا آغاز کر دیں وہ مل جل کر ایک طاقت بنے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو چاہے لاکھوں کا مجمع ہو اور جلوس ہو اور ہنگامے ہو جائیں کوئی پائیدار کام نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے اپنی ذات سے آغاز کر دیا وہ لوگ اگر ہوں اور وہ بنیان مرسوس بنے، انہوں نے اگر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چند لاکھ افراد اگر ایسے ہوں تو یہاں ایک انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط لازم وہی ہے کہ آغاز اپنی ذات سے۔ اب اپنی ذات کے ضمن میں سب سے پہلے مردوں کے لیے جو معاملہ ہے اس دور میں، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، اصل مشکل چیز ہے معاش، اس کو پاک کرنا، رزق حلال پر اکتفا کرنا، جو ہے یہ ہے اصل امتحان ایمان کا۔ ہر دور میں اصل میں کوئی ایک امتحان ہوا کرتا ہے، دور صحابہ میں اصل امتحان تھا توحید کا کلمہ، کلمہ زبان سے نکلا نہیں اور مار پڑنی شروع ہوئی نہیں، مکی دور میں یہی تھا نہیں، ابھی نہ نماز کا امتحان تھا نہ شراب کا امتحان تھا، شرابیں بھی پی جا رہی تھیں، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن امتحان تو ہو رہا تھا، امتحان ہو رہا تھا کہ جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس پر مار پڑنی شروع ہو جاتی، تو یہ امتحان اس دور میں تھا۔ اسی طریقے سے کسی اور ماحول میں شاید نماز اور روزے کا امتحان زیادہ کڑا ہوگا۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کلمے کا آپ ورد کرتے رہیے، کوئی آپ سے تعرض نہیں کرے گا، نمازیں آپ پڑھتے رہیے، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں آئے گی، ذرا سا اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرنی پڑتی ہے کہ استراحت اور آرام کا وقت جو ہے، اس وقت اٹھنا جو ہوتا ہے وہ ایک داخلی کشمکش ہے، خارج سے کوئی کشمکش نہیں ہوگی۔ البتہ سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ عقل حلال، اگر سود کو حرام مانتے ہیں تو چھوڑیں۔ میرے نزدیک جو لوگ بینک انٹرسٹ کو ربا نہیں سمجھتے وہ مغالطے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ربا ہے اور پھر اس میں ملوث ہیں، وہ اصل میں گویا کہ اللہ کو للکار رہے ہیں، وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور پھر ہم نے اپنی پوری معیشت کی بنیاد اسی پر رکھی۔ تو یہ ہے مردوں کے لیے معاملہ، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے پردے اور ستر کا ہو گیا ہے، یہ چیز بھی اس طریقے سے معاشرے سے اٹھ گئی ہے، اور ذرا سے جس کے پاس دو پیسے ہو گئے ہیں اس نے گویا کہ سب سے پہلا قدم جو اٹھایا ہے وہ یہی اٹھایا ہے کہ اس نے پردہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو خواتین کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ جب دین کے میدان میں امتحان اور آزمائش کا مرحلہ آئے گا تو خواتین کو بھی اس آزمائش میں سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آج دقیانوسیت، رجعت پسندی، اس کا گویا کہ ٹھپا لگ جائے گا ہر اس عورت پر کہ جو ستر اور حجاب کے اسلامی احکام پر عمل پیرا ہو، وہ اپنے اس سوسائٹی کے اندر اجنبی بن کر رہ جائے گی، اس کے لیے چلنا دوبھر ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل امتحان کسی مسلمان عورت کے لیے، اگر وہ دین کے راستے پر چلنا چاہے تو یہ اس کا امتحان ہوگا، اس کے عزیمت کا، اس کے صبر کا، اس کے استقامت کا، کہ آیا وہ اس تمام چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس زمن میں چونکہ اس دور میں مغالطے بھی بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اچھے بھلے دینی مزاج لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ مغالطہ ہے کہ شاید پت پردے کا جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے شاید یہ دین میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی کچھ مولویوں نے یا ہمارے آبا و اجداد نے، کچھ یہ خیالات بھی ہیں کہ شاید ہندوؤں میں، راجپوتوں میں بالخصوص جو ایک خاص غیرت اور حمیت اور آن کی بات ہوتی تھی جس کی وجہ سے کہ ان کے ہاں بڑا شدید پردہ تھا، تو شاید اس کے اثرات ہیں۔ تو اس زمن میں اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں جو تحقیق کی، جس طرح علماء کرام کو اپروچ کیا، ان سے بات سمجھنے کی کوشش کی، خود اپنی جگہ پر کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے ایک رائے قائم کی ہے، وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام پر چلنے کا عزم کر کے مجھ سے بیعت کر چکے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک سرکولر کی شکل میں اس کو ان کے نام جاری کیا ہے کہ یہ ہیں ہماری تحقیق میں پردے اور ستر کے احکام، اور اس معاشرے میں اس طرح ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو یہ عمل اگر شروع ہوا، اب پردے کی قرار دادیں اور پردے بے پردگی کے خلاف ایک لٹریچر شائع کر دیں نا، اس سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ کچھ لوگ بالفعل اس کا بیڑا نہ اٹھا لیں کہ جو شریعت کا حکم ہے ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو آج کے لیے میں نے اصل میں یہ سوچا ہے کہ میں نے چار حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اور ان چاروں میں جو قدر مشترک ہے وہ پانچ کا ہندسہ ہے، کہ پانچ پانچ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی. مثلاً پانچ ارکان اسلام, یہ تو وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کو یاد ہے, اور حدیث بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی عمارت پانچ بنیادوں پر کھڑی کی گئی ہے. بنا اصل میں کہتے ہیں عمارت کو, بننا عربی زبان میں کہتے ہیں معمار, جو عمارت کا بنانے والا ہے. ہمارے ہاں بنا جو ہے بنیاد کے لیے مستعمل ہے اردو میں, لیکن عربی میں یہ بنا جو ہے بنا یبنی, کوئی عمارت بنانا. تو بنی الاسلام علی خمس, عمارت بنائی گئی ہے اسلام کی پانچ بنیادوں پر. تو گویا کہ یہ پانچ اساسات ہیں, اسی لیے ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں. ارکان جمع ہے رکن کی, رکن کہتے ہیں پلر کو, ستون کو. تو چھت چونکہ ستونوں کے اوپر جو ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ارکان. معلوم ہوا کہ ایک چھت ہے اوپر, وہ ہے اسلام. اسلام تو در حقیقت نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کا, لیکن وہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کا جو نظام ہے, جو سٹرکچر ہے, اس کے نیچے یہ پانچ پلرز ہیں کہ جو کھڑے ہیں, پانچ اساسات ہیں کہ جن پر وہ عمارت اٹھی ہے. ان میں سے پہلی تو ہے در حقیقت ایمان کا خلاصہ اور لب لباب یعنی کلمہ شہادت. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور چار ہیں عبادات جو ہمارے ہاں, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ ہے پانچ ارکان اسلام. تو اس حدیث کے ضمن میں تو میں صرف یہ عرض کروں گا, کچھ مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ ان کی جو اہمیت ہے ہمارے دین میں, عمارت جو ہے ان پانچ ستونوں پر کھڑی ہے. لیکن اصل جو بات سمجھنے کی ہے اس دور میں جو نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں کل دین نہیں ہیں, بلکہ یہ تو اس کے پلرز ہیں, یہ اس کے ستون ہیں, یہ اس کی بنیادیں ہیں. کل دین جو ہے وہ تو اصل میں پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت, یہ ہے اصل دین. اس کو جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, اسے لفظ اسلام سے تعبیر کر لیں, لفظ تقویٰ سے تعبیر کر لیں, لفظ اطاعت سے تعبیر کر لیں, لفظ عبادت سے تعبیر کر لیں, لفظ احسان سے تعبیر کر لیں. یہ پانچ اصطلاحات ہیں جن کا مفہوم تقریباً ایک ہے. اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت, اطاعت ہوگی رسول کے اطاعت کے ذریعے سے, اللہ کا تقویٰ یعنی اس کا کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, اور جب یہ کیفیت بڑی راسخ ہو جائے اور اس میں یقین کی وہ کیفیت جو ہے شامل ہو جائے کہ جیسے ایک انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو, یا یہ کہ کم سے کم یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس احساس کی شدت کے ساتھ اس اسلام اور اطاعت اور تقویٰ اور عبادت کی جو کیفیت ہوگی اس کو ہمارے دین میں تعبیر کیا گیا احسان سے. تو یہ تو پہلی حدیث ہوئی. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ صرف وہ پانچ کے حصے کے مشترک ہونے کے اعتبار سے میں یہ چار حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں, مسند امام احمد ابن حنبل, بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی اور بہت وسیع اور جامع کتاب ہے, اور امام ترمذی رحمہ اللہ, ان دونوں حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس میں بھی پانچ باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی, آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. التزام جماعت, سمع و طاعت, وہ نظام کہ جس میں سنو اور اطاعت کرو, اور اس کی شرح جیسا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے آپ کو سنائی, چونکہ انہیں آثار کہتے ہیں, جو اقوال صحابہ ہے وہ آثار ہیں, جو اقوال رسول ہے وہ اخبار ہیں. حدیث کی ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جس میں یہ ساری جمع آ جاتی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, لا اسلام الا بجماع ولا جماع الا بامارہ, کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے, اور کوئی جماعت نہیں ہے بغیر عمارت کے. اس امیر کے لیے سمع و طاعت کا طرز عمل, یہ گویا کہ دو باتیں وہ ہو گئیں جو حضور نے فرمائی, جماعت, سمع و طاعت, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور ہجرت ہو اور جہاد ہو اللہ کے راستے میں. یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک ہی عمل کے یہ دو رخ ہیں, مثبت اور منفی. ہجرت کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ ہجرت ہے۔ ہجرا یہجرو کے معنی ہے لا تعلق۔ یہ جو شب ہجر آپ کے ہاں مشہور ہے، جبکہ وہ دونوں جو محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، تو ہجرت کے معنی علیحدگی اختیار کر لینا۔ تو فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ اس کی منزلیں ہیں، جس کا ابتدائی قدم یہ ہوگا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، پھر اللہ کے دین کے لیے اس کی دعوت کو پھیلانا، عام کرنا، اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنا، قائم کرنا، یہ سارے ہدف ہوں گے اس جہاد فی سبیل اللہ۔ اب ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ ایک دوسرے کے تقابل میں لائیں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو سوشل آرڈر ہے جو اسلام اس دنیا میں قائم کرتا ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کا بنیادی سٹرکچر تو وہ ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ در حقیقت اس معاشرے کے لیے فنڈامنٹلز ہیں۔ جو کلمہ شہادت ادا کرے گا وہ ہمارے ساتھ آ گیا، وہ اب مسلمان ہو گیا، اس معاشرے میں شامل ہو گیا، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ہو، ابھی وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو واشہد ان محمد رسول اللہ، تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ایک اور معاشرے میں تھا، اب ہمارے معاشرے، ہمارا بھائی ہے، برابر ہے، ہم سے اس کا کوئی درجہ کم نہیں ہے۔ تو ہمارے جاہلانہ اور جاہلی تصورات ہیں یہ، جو ہمارے یہاں مسلیوں کا درجہ کم ہے اور نو مسلموں کا درجہ کم ہے، یہ در حقیقت سارے جہالت اور جاہلیت کے تصورات ہیں جو ہمارے اندر رچے بسے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا کفو ہے، برابر ہے، وہ رتبے میں اس کے اور دوسرے مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ایک سوشل سٹرکچر ہے۔ پھر جو اسلام معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس میں نمایاں ترین چیزیں یہی ہیں، نماز، مسجد، محلے کی مسجد، جامع مسجد، اگرچہ اب ہمارے ہاں یہ نظام بھی سارا تلپٹ ہے، اس میں تنظیم کا وہ پہلو رہا ہی نہیں، ہر مسجد جامع مسجد ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہر مسجد عیدگاہ بن چکی ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ در حقیقت بالکل اسلام کے منشا کے خلاف ہے۔ ایک صاحب یہاں ہیں آپ کے شہر میں، غلام محمد صاحب، ویسے تو مجذوب قسم کے آدمی مشہور ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے کچھ اخبارات میں آتے رہتے ہیں غیر حکومتی جمعے کے خلاف اور اس کے خلاف اس کے خلاف، کبھی غور کیجئے جو باتیں وہ کہتے ہیں 100% درست ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ آج وہ ہمیں بڑی اجنبی لگتی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ جمعے اور جماعت کا نظام جو ہے یہ حکومت کے نظام کے ساتھ ملحق علیحدہ نہیں ہے، یہ ڈائیکاٹمی جو ہے یہ تو مذہب اور ریاست کی علیحدگی ہے، مذہب اور سیاست کی علیحدگی ہے۔ ورنہ اسلام میں مسجد اور ریاست ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا اس وقت وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے پانچ بنیادیں اسلام کی، وہ ایک سوشل آرڈر کو پیدا کرنے کے لیے بنیاد اور اساس ہے۔ لیکن وہ جو پانچ چیزیں ہیں دوسری حدیث میں، وہ ہے در حقیقت آگے بڑھنے والا معاملہ، اقدام کرنے والا معاملہ، اسلام کو پھیلانے والا معاملہ، اس انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے والا معاملہ جو ہے، وہ اس کے لیے پانچ پلرز وہ ہیں، جماعت، سمو طاعت، ہجرت اور جہاد۔ اس میں در حقیقت وہ ایڈوانس ہے کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، ایک سٹیٹک سوسائٹی کی حیثیت سے وہ پانچ چیزیں اہم ہیں، لیکن ایک ڈائنامک جو ایک موومنٹ ہے اسلام، اس کے اعتبار سے یہ پانچ چیزیں اہم ہیں۔ اور اس وقت چونکہ ہمارا سارا تصور جو ہے صدیوں کے زوال کی وجہ سے بس وہ سٹیٹک سوشل آرڈر ہی ہمارے ذہن میں رہ گیا ہے، اسلام کا ایک ڈائنامک فورس ہونے کا پہلو جو ہے اور اس کی ایک انقلابی طاقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارے اچھے اچھے لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے اترتی چلی گئی۔ اس زمن میں میری بڑی خواہش تھی آج اگر وہ کتاب ہوتی، بڑی طویل حدیث ہے ایک، لیکن اتنی پیاری حدیث ہے، میں نے جتنی بھی احادیث کا مطالعہ کیا، اور یہ میں عرض کر دوں کہ میرا مطالعہ حدیث کا بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ بہت وسیع لٹریچر ہے یہ۔ قرآن مجید کا تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ اس گتے سے لے کر اس گتے تک قرآن ہے، جو کچھ اس میں ہے قرآن ہے، قرآن کے سوا اس میں کچھ نہیں، اور دوسرے کہ قرآن اس سے باہر نہیں۔ لیکن یہ کہ حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ کتابوں کی درجہ بندی ہے، صحیحین ہیں، پھر صحائے ستہ ہیں، پھر تیسرے درجے کی بہت سی کتابیں ہیں، وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ شاید کوئی شخص جو ہے اپنی پوری زندگی اسی ایک کام کے لیے کھپا دے، تا تب تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مطالعہ کر لیا ہے، اور وہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے. عام انسان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اسپیشلسٹ جاب ہے. بہرحال جتنی حدیثیں میں نے پڑھی میں یہ کہہ رہا تھا اس میں اس اعتبار سے انتہائی پیاری حدیث کہ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خود بھی اسی ماحول کا ایک جز ہے، گویا کہ وہ ساری کیفیات اس کی نگاہوں کے سامنے جاری ہے. یہ احساس ہوتا ہے اس حدیث کے ساتھ. ہماری وہ جو منتخب نصاب کی کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں وہ حدیث ہے، اور حکمت دین کا ایک اہم خزانہ اس عنوان سے وہ حدیث بھی میں نے اس میں شائع کی، اس کا ترجمہ بھی شائع کیا. میں ذرا اس وقت اگرچہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سارے وہ الفاظ جو کہ تو یاد ہیں، لیکن اس کے اکثر حصے میرے ذہن میں ہیں، وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ جو میں نے پانچ پانچ چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک یہ حدیث ایک یہ حدیث، ان پانچ چیزوں سے ایک اسلامک سوشل آرڈر قائم ہوتا ہے، ان پانچ چیزوں سے ایک ڈائنامک موومنٹ جو ہے اسلام کی وہ وجود میں آتی ہے، اور یہ دونوں بیک وقت ضروری ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کے مابین جو ریلیشن شپ ہے، ان کے مابین جو نسبت و تناسب ہے، وہ اس حدیث سے سامنے آئے گی. وہ امام احمد بھی لائے ہیں، بزار میں بھی وہ حدیث ہے، کئی کتابوں میں وہ حدیث ہے. اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ وہ صحابی ہیں انصار میں سے کہ جن کے بارے میں حضور کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ شریعت کے اندر حلال اور حرام کی پہچان سب سے زیادہ جو ہے صحابہ میں وہ معاذ بن جبل کو ہے. اور اپنی حیات طیبہ میں حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا حضرت معاذ بن جبل کو، اور وہ حدیث بھی انہی سے منقول ہے کہ حضور نے پوچھا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو یمن گورنر بن کر، کوئی معاملہ تمہارے سامنے آیا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا کہ اس کا کوئی حکم مجھے ملتا ہے کہ نہیں. حضور نے پھر پوچھا کہ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی فیصلہ میرے علم میں ہو، اس کی بنیاد پر طے کروں گا. اور پھر فرمایا حضور نے کہ اگر میری بھی کوئی بات تمہارے سامنے نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ثم اجتہد فی، پھر میں اس میں اجتہاد کروں گا کہ قرآن اور حدیث کا جو بھی علم میرے پاس ہے اس کی روشنی میں پوری محنت کروں گا کہ اس کی اسپرٹ کے مطابق میں فیصلہ کروں. تو حضور نے شاباش دی، آپ ان کے شانے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا کہ بہت ٹھیک ہے، یہی طرز عمل ہونا چاہیے، بڑی اہم حدیث ہے اجتہاد کے سلسلے میں. تو وہ ہیں حضرت معاذ بن جبل جو اس حدیث کے بھی راوی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے مدینے سے تو ایک رات ایسا ہوا کہ ساری رات ہم نے سفر کیا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے حضور نے پھر حکم دے دیا کہ چلو. عرب میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو سفر ہوتا تھا رات کو، ٹھنڈ ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہے، اور دن کے بھی جو شروع کے حصے اور آخری حصے ہیں ان میں سفر ہوتا تھا، دوپہر میں اصل میں قیام ہوتا تھا، قیلولہ کہہ لیں، آرام جو بھی ہے وہ دوپہر کا، اس لیے کہ وہ دھوپ اتنی شدید ہوتی تھی کہ اس میں سفر ممکن نہیں. تو فجر کی نماز کے بعد حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے، پھر قافلہ پھر چل دیا، لیکن ساری رات کے رتھ جگنے کی وجہ سے ہم سب پر اونگ طاری ہو گئی. تو سب لوگ اونگ رہے تھے اپنے اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹنیاں جو ہیں اور اونٹ وہ اپنے سواروں کو لے کر منتشر ہو گئی. کسی اونٹنی کو ادھر کوئی جھاڑی نظر آئی وہ ادھر کو سر اٹھا کر چل دی کہ وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے گا، کسی کو ادھر کوئی درخت کیکر کا نظر آ گیا وہ ادھر چل دی، تو پورا لشکر منتشر ہو گیا. اور میں حضرت معاذ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو حضور کی اونٹنی کے ساتھ لگائے رکھا، میں کسی طرح سے بھی آپ سے علیحدہ نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میری اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، وہ اسے بد کی، چونکہ حضور کی اونٹنی بھی ساتھ ہی تھی لہذا وہ بھی بد کی. جب وہ اونٹنی بد کی تو حضور نے جو وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا سا ہوتا ہے پردے پڑے ہوئے تھے، حضور نے اپنا پردہ اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا تو حضور نے دیکھا کہ صرف میں ہی قریب ہوں اور کوئی پاس نہیں. تو حضور نے مجھے پکارا، یا معاذ، میں نے کہا لبیک، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ بالکل مل گئی. پھر حضور نے فرمایا ما کنت احسب الناس، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے دور ہو جائیں گے. اب اس جملے کی اصل میں حکمت سمجھیے، حکمت یہ ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ حضور کو اکیلا چھوڑ کر سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہوں، تو حضور پر تو کوئی دشمن جو ہے کسی وقت بھی تاک لگا کر وہ حملہ کر سکتا ہے. ایک کمانڈر کے لیے تو بہرحال، اور پھر حضور کا معاملہ خصوصی، تو حضور نے گویا کہ ایک طرح سے کچھ شکایتاً یہ بات فرمائی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھی اس طرح غافل ہو سکتے ہیں اور اس طرح مجھ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ موقع ہوتا ہے کسی شخص کے ظرف کے اظہار کا۔ اگر حضرت معاذ ابن جمل خدا نہ خواستہ کم ظرف انسان ہوتے تو یہ بیک بائٹنگ کا بہترین موقع تھا، ہاں جی بڑے لوگ نا سمجھ ہیں، کوئی سوچتے ہی نہیں ہے، ہم اگر ہوتے تو ہم یہ کرتے اس وقت کہ وہ شکوہ جو ہے اور اس کو تقویت پہنچائی جائے، لوگوں کے اندر توجہ ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ ایک انداز ہوتا۔ لیکن انہوں نے فوراً معذرت کی کہ حضور سب لوگ جو ہے رات کے جاگنے کی وجہ سے اس وقت اونگ رہے ہیں، تو وہ اونٹنیاں جو ہیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ اس پر جواب سنیے، حضور فرماتے وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں تو خود بھی اونگ رہا تھا، یعنی یہ کہ کوئی سپر نیچرل حیثیت اپنے لیے اختیار کرنا یہ ہمیں کہیں حضور کے ہاں نظر نہیں آتا۔ حضور ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل ایسے رکھتے تھے کہ جیسے ہیومن لیول جو ہے اسی کے اوپر ان کو سمجھا بھی جائے، معاملہ بھی کیا جائے۔ تو حضور نے فوراً انا کنت نائسن کہ ہاں اس میں بات کون سی ہے، میں خود اونگ رہا تھا، جب میں اونگ رہا تھا تو دوسروں کا اونگ جانا بھی بالکل قرین قیاس ہے۔ اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ شان صرف اللہ کی ہے، یہ توحید ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہاں پر وہ جو اونگ کا آ جانا ہے یہ تو وہ بشری تقاضے ہیں کہ جو سب کے ساتھ ہیں، اور حضور نے وہاں اپنے آپ کو بھی ممیز نہیں کیا۔ اب اس پر جو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اس وقت مجھ پر بڑے شفقت آپ کی ہے، بڑے خوش ہیں، اس لیے کہ وہ چمٹے رہے تھے حضور کے ساتھ، پوری طرح جاگتے ہوئے اپنی سواری کو حضور کے ساتھ انہوں نے سواری کے ساتھ لگائے رکھا ہے۔ تو فلما رائے تو بلی بشرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضور کے رویے میں، چہرے مبارک میں اپنے لیے خصوصی التفات اور بشارت دیکھی، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے حضور سے عرض کیا اذن لی ان اسألک عن شیء قد امرضتنی و احزنتنی و اسقمتنی۔ یہ الفاظ جو ایکزیکٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال جو میرے سر پر سوار ہے، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس نے مجھے سخت رنج اور غم میں ڈالا ہوا ہے۔ اب اسقمتنی و امرضتنی و احزنتنی، تین الفاظ ہیں، حزن اور سقم کہتے ہیں عربی بیماری کو، مرض بھی کہتے ہیں بیماری کو، کہ میں تو اس سوال کی وجہ سے جو میرے دل کے اوپر ہے سخت بوجھ ہے، اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو اس وقت مجھے موقع یہ خلوت کا جو نصیب ہو گیا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اذن لی ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک سوال کا جواب پوچھوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سل ما شئت، جو پوچھنا ہو پوچھو، اس وقت تو طبیعت کے اندر ایک تو خلوت، سب لوگ دور ہیں، اس قدر قرب شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیسرا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت جب حضور نے یہ اجازت دی تب انہوں نے سوال کیا۔ اب یہ سوال سنیے، ہمارے ذہنوں سے یہ کتنا بعید ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے گا، کہ صحابہ کرام اور ان میں بھی معاذ بن جبل، عالمہم بالحلال والحرام، ان کو تو اس سوال نے ڈالا ہوا ہے، بیمار کیا ہوا ہے، غم میں ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے ذہنوں کے آس پاس بھی وہ سوال ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں کبھی کوئی اور سوال آپ سے نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عمل کون سا ہے جو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے۔ یہ ہے وہ فکر کے جو دامن دی، اور یہی در حقیقت صحابہ کرام کی اصل قوت تھی، ان کے اندر جو بھی وہ جذبہ تھا کہ وہ یقین آخرت کا، یہ تھا جو ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن حاصل ہے، ہم تو محمد کے صحابہ ہیں، ہمیں کیا ڈر، جہاں یہ بات آئے گی وہ بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہم تو امتی ہونے اور نام کی ایک نسبت، نسلی نسبت، اس کی وجہ سے بے خوف اور بے خطر اور بغیر کسی اندیشے کے ہیں، اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ ہے۔ تو حضور کا جواب بھی پھر کیا تھا، غور سے سنیے، حضور نے سوال کی دو تین دفعہ کا، بخن بخن بخن، لقد سالت بشیء عظیم، لقد سالت بشیء عظیم، لقد سالت بشیء عظیم۔ اب یہ بخ جو ہے عربی زبان میں یہ ایک شاباش کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہر زبان میں ہوتے ہیں خوب، لیکن میں نے اس کو کیا ہے کہ بہت خوب آپ ذہن میں رکھ لیں، تو بہت خوب کا، بہت کا بے اور خوب کا خے، یہ اگر آپ جمع کریں گے تو بخ کا لفظ بن جائے گا، بخن بخن، بہت خوب بہت خوب، لقد سألت بشئ عظیم، لقد سألت بشئ عظیم، کہ تم نے واقعتاً جو بات پوچھنے کی ہے وہ پوچھی، اصل بات ہی یہ ہے کہ جو پوچھنے کی ہے جو تم نے پوچھی ہے، یہ حضور نے اس کے بعد فرمایا. اب وہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر وہ ارکان کی بات ہو گئی، اور اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، حتیٰ تموت وانت علی ذلک، اگر اس کیفیت میں تم پر موت وارد ہو گئی تو معنی یہ ہے کہ پھر بیڑا پار ہے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم جو ہے اس سے بچ جاؤ. یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ چونکہ یہ پورے رویے کا اظہار ہے، لہذا لفظ آیا ان تعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس طرح کے شرک نہ کرو، تو گویا کہ عبادت کا پورا تصور ذہن میں لائیے کہ پوری زندگی کے اندر بندگی بغیر شرک کے، یہ آسان کام نہیں. یہی در حقیقت وہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو شرک اور اقسام شرک پر جو میری تقاریر جو ہیں وہ کئی مرتبہ ہوئی ہیں منتخب نصاب کے سلسلے میں، وہ ذہن میں رکھیے کہ شرک کی ہر نوع سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم تن اللہ کی بندگی کرنا، اور اس کے ساتھ ہے یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ، یہ تو گویا کہ سپورٹس ہیں اس کی. تو یہ ہے وہ طرز عمل کے جس پر حضور نے فرمایا کہ اگر اسی حالت پر موت آ گئی، یہ ہے اصل میں بہت اہم. آج اگر میں اس حالت پر ہوں تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کل کی کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی بڑا فتنہ آ جائے اور اس میں انسان پھسل جائے، کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے اور اس میں انسان کا جو ہے پاؤں جو ہے ڈگمگا جائے، کہیں کسی طرف سے کوئی پریشر آ جائے اور انسان کے اندر اتنی عزیمت نہ ہو کہ اس پریشر کو وہ برداشت کر سکے. لہذا کل کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک قول مشہور ہے کہ کسی، بلکہ وہ واقعہ ہے کہ یہ بات اصل میں کہی گئی تھی کہ ہلاکو کا جو بیٹا تھا غالباً، اس نے ایک بہت بڑے صوفی جو اس زمانے کے تھے ان سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے غصے میں کہا اپنے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ تو انہوں نے کہا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس حال پر میں اس وقت ہوں اگر اللہ نے اسی حال پر مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا تو میں اس سے بہتر ہوں گا، لیکن یہ کہ اگر کہیں میرا پاؤں پھسل جائے تو یہ پھر مجھ سے بہتر رہے گا. تو یہ ہے اصل میں کہ انجام جو ہے اس کا کسی کو کچھ خبر نہیں. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک شخص اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت سے کچھ عرصے پہلے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ جہنمیوں کے راستے پر چلتا ہے، جہنم میں جا گرتا ہے. اسی طرح ایک شخص جہنمیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے ساری عمر، لیکن کوئی انقلاب آتا ہے اس کی زندگی میں، موت سے کچھ عرصے پہلے اس کی تبدیلی آتی ہے اور وہ جنت میں جا داخل ہوتا ہے. لہذا اصل میں جو ہے وہ تو خاتمہ جو ہے، خاتمہ بالخیر، اس پر سارا دار و مدار ہوگا. تو حضور نے اس حدیث میں جو فرمایا اس کو ذرا ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ تم بندگی کرتے رہو اللہ کی اس حال میں کہ شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور یہ عبادات جو ان کو بجا لاتے رہو، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو جنت میں داخلہ ہو جائے. اچھا انہیں تو اب اپنے سوال کا جواب مل گیا، لیکن حضور کا جو دریائے سخاوت ہے وہ اب جوش میں آیا. عجیب سوال کیا حضور نے، ان شئتک حدثتک یا معاذ ان راس ھذا الامر وعموده وضربۃ السلام من، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس دین کا، اس معاملے کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے. حضرت معاذ کا جواب کیا ہو؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل لی، حضور میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور ارشاد فرمائیے. یعنی جو سوال حضرت معاذ نے کیا تھا اس کو ذہن میں رکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے طرز عمل کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ایک جامع جواب دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب اس کے اجزاء کر کے حضور خود بتا رہے ہیں کہ حکمت دین جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ یوں سمجھیے کہ درسگاہ نبوی کے ایک بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں حضرت معاذ بن جبل، تو ان میں وہ حکمت کی تعلیم کی صلاحیت حضور نے پائی، تو حضور نے اب اپنی طرف سے ارشاد فرمایا ان شئتا، عجیب انداز ہے، اگر تم چاہو اے معاذ حدثتو کا تو پھر میں تمہیں بتاؤں براس ھذا الامر وعموده وضربۃ السلام منہ، کہ یہ جو ہمارا امر ہے، ہمارا دین، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے. حضرت معاذ نے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا انہوں نے فوراً عرض کیا کہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل لی، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، ضرور ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا رأس هذا الامر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہمارے اس دین کی جڑ جو ہے وہ تو ہے کلمہ شہادت، وہ جو میں نے کہا تھا کہ داخلہ ہو گیا اسلام میں، جس نے آج کلمہ شہادت ادا کیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو یہ تو ہے اس کی جڑ. وعمودہ ہی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور اس کا تنا کیا ہے؟ وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکاۃ. یہاں گویا کہ اس کے ساتھ ہی اپنے ذہن میں صوم اور حج کو بھی شامل کر لیجئے ارکان اسلام کی حیثیت سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دو رکن جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اولیت ہے ان کی، اس لیے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جس کثرت سے ان دونوں پر زور دیا گیا ہے اور تکرار ہوئی ہے قرآن مجید میں، اتنا صوم اور حج پر نہیں ہے. وہ ارکان لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان میں ایک ہے اہمیت کا معاملہ کہ صلاۃ اور زکوٰۃ یہ اصل پلرز ہیں. تو حضور نے گویا کہ اب یہاں دین کو تشبیہ دی ہے ایک درخت سے کہ جس کی ایک جڑ ہے اور ایک اس کا تنا ہے، اب ان دونوں کے اوپر جا کر چیز وہ ہوتی ہے اصل میں اس درخت کا جو اصل حصہ ہے. آم کا درخت ہے تو ظاہر بات ہے وہ آم حاصل کرنے کے لیے لگایا گیا، وہ آم نہ جڑ میں لگتے ہیں نہ تنے میں لگتے ہیں. اگر آپ نے کسی اور پھل کا درخت لگایا ہے وہ پھل جو ہے وہ نہ جڑ میں لگے گا نہ تنے میں لگے گا، وہ تو اوپر جائے گا چوٹی پر. پھول کے بھی اگر ہے تو پھول نہ جڑ میں لگے گا اور نہ کہیں تنے پر وہ بہار دے گا، وہ آئے گا اوپر. تو ضربت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی تنا جسے سپورٹ کر رہا ہے وہ جو اوپر کا اصل درخت ہے، پھیلاؤ ہے، وہ پھول والا حصہ ہے یا پھل والا حصہ ہے، جو اصل مطلوب ہے اس درخت سے، وہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو وہ ایک لنڈ منڈ تنا کھڑا ہوا ہے جس میں برگ و بار نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر یہ درخت ہے، وہ ہے اصل میں. یہ ایک ریلیٹو جو ہے ان تینوں چیزوں کے اجزاء کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ حکمت دینی کے اعتبار سے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے یہ تین اجزاء ترکیبی سامنے رہے اس حدیث کی روح سے کہ اس کی جڑ جو ہے کلمہ شہادت ہے، اس کا تنا عمود جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ اور اس کے ساتھ ہی طبعا حج اور زکوٰۃ بھی گویا کہ وہاں مراد ہے، حج اور صوم، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. پھر جہاد میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاد کے بھی مراحل ہیں، اس کی چوٹی ہے قتال فی سبیل اللہ. تو حضور نے فرمایا امرت ان نقاتل الناس، یہ ابھی حضور ہی کا قول اسی حدیث میں چل رہا ہے، اے معاذ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، حتی یقیم الصلاۃ و یؤت الزکاۃ و یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول، فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا وعصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ عز و جل. یہ بہت اہم الفاظ ہیں اور اس لیے مجھے یہ پورے جوں کہ توں یاد بھی ہے. غور کیجئے کہ حضور نے ایک بہت اہم حقیقت بیان فرمائی ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جنگ جاری رکھو، قتال فی سبیل اللہ جاری رہے گا جب تک کہ لوگ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں. جب یہ کر لیں گے تو ان کے جانے بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. اب وہ مسلمان ہو گئے، وہ سوشل آرڈر جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مسلمان شمار ہوں گے، وہ اب مسلمان کی جان اور مال تو محفوظ ہے. البتہ ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ آیا یہ انہوں نے دل سے کیا ہے یا دھوکے سے کیا ہے، صرف جان بچانے کے لیے کیا ہے یا واقعتاً کیا ہے. حضور نے فرمایا وہ میرے ذمہ نہیں ہے، حسابہم علی اللہ عز و جل، ان کا حساب لینا جو ہے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ میری نہیں ہے کہ ان کو دل سے ایمان قبول کیا یا ظاہری قبول کیا، منافقانہ کیا یا مومنانہ کیا، یا صرف اپنی جان بچانے کے لیے عارضی طور پر ڈھال انہوں نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کی اپنے لیے جو ہے وہ اختیار کر لی، یہ وہ جانے، ان کا رب جانے، اللہ کے ہاں جا کر وہ حساب دے لیں گے. لیکن جو ہمارا نظام اس دنیا کا وہ اسی پر قائم ہوگا کہ جس نے کلمہ شہادت ادا کیا اور نماز اور زکوٰۃ. اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے، یہی الفاظ ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعض دوسرے صحابہ سے بعض دوسرے حدیثوں میں بھی مروی ہیں، انہی کو حضرت ابو بکر نے بطور دلیل پیش کیا تھا جب کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا، ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کیجئے، کچھ تھوڑی سی ان کے ساتھ رعایت کیجئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث حضور کی پیش کی کہ حضور نے جنگ کے خاتمے کے لیے تین شرطیں رکھی ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ چونکہ انکلوڈ کیا ہے حضور نے، لہذا زکوٰۃ کو جو ایکسکلوڈ کرے گا اس سے میری جنگ جاری رہے گی۔ تو حضور کے ایک ایک لفظ سے اور حضور کے فرمان سے جس طرح دین کے بڑے بڑے معاملات طے ہوئے ہیں، تو اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں کتنا بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ کھڑے ہو گئے تھے انصار اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارا حق ہے خلافت، ہماری مدد سے اسلام کو فروغ حاصل ہوا، ورنہ حضور اور آپ کے ساتھی جو مہاجرین تھے مکے سے وہ تو نکال دیے گئے، وہ تو بڑی ہی کمزوری کی حالت میں، بہت مجبوری کی حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے۔ اگر ہم مدد نہ کرتے، اگر ہم یہاں ٹھکانہ نہ دیتے، ہم سہارا نہ بنتے، تو اسلام کو عروج کیسے ہوتا؟ لہذا ہر اعتبار سے حق ہمارا ہے۔ اس وقت ایک قول ہے حضور کا کہ جو حضرت ابو بکر نے کوٹ کیا کہ حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، حضور نے فرمایا ہے کہ امامت قریش میں رہے گی، فوراً بات ختم ہو گئی۔ تو حضور کا تو ایک فرمان جو ہے وہ اس طرح ڈیسائسو ہے، اس طرح فیصلہ کن ہے۔ پھر یہ کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ جی آپ بتائیں آپ کا کوئی اور گواہ بھی ہے، اس لیے کہ کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صداقت اور امانت پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ روایت تو ایک ہی، حضرت ابو بکر ہی نے پیش کی ہے روایت کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، لیکن وہ اس سطح سے بلند تر ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہو کہ کہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو بات گھڑ کر نہیں کہہ دی۔ فوراً کتنا بڑا مطالبہ تھا اور انصار نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے، مطالبہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خامخواہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر سے وہ آخری وقت تک ناراض رہیں اور یہ رہا اور وہ رہا، نمک مرچ لگا کر ان قصوں کو جو ہے مسلمانوں کے مابین کشیدگی پیدا کرنے کے لیے دشمنوں نے جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ یہ ضرور ہے ابتدائی رنجش ہوئی انہیں، وہ یہ سمجھتی تھی کہ باغ فدق کا معاملہ حضور نے جو اپنے لیے رکھا ہوا تھا کچھ معاملہ، ایک جاگیر سمجھ لیجئے یا ایک باغ، تو وہ سمجھتی تھی کہ میں وارث ہوں حضور کی، صرف دی سول سروائیور، اس لیے کہ حضور کا کوئی بیٹا تھا نہیں کہ جو باقی نہ ہو، حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، اور تینوں بیٹیاں بھی حضور کی زندگی میں فوت ہو چکی، دو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی اور ایک حضرت زینب جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی، تو اب صرف ایک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جو عام قانون ہے اسلام کا اس کے مطابق مطالبہ کیا کہ وہ باغ مجھے ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر ہی نے وہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم تو انبیاء جو ہیں ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں ورثہ ملتا ہے، نہ ہم ورثہ ہمارا آگے پہنچتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہوتا۔ تو وہ تو اب اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، وہ آپ کی نہیں۔ تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی، آخر انسان انسان ہونے کی حد تک کچھ تھوڑی سی انہیں شکایت ہوئی ہو، لیکن ہو نہیں سکتا حضرت فاطمہ کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ ابو بکر نے یہ اپنی طرف سے جو ہے گھڑ کر جو ہے کوئی حدیث پیش کر دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو وقتی طور پر کچھ تھوڑی سی رنجش کا کسی وقت ہو جانا، یہ تو بہرحال چونکہ سب انسان تھے، ان کے مابین انسانی معاملات ہوتے تھے، اس سے زائد کا ہم کوئی گمان صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ طویل حدیث آپ کو سنائی تاکہ وہ دو حدیثیں جو میں نے پہلے سنائی تھیں ان کا رب تو تعلق واضح ہو جائے کہ ایک ہے اسلام کا وہ سوشل آرڈر، وہ جڑ اور تنے کے اوپر وہ قائم ہے، ایک ہے وہ جو اس کا بڑھنے والا حصہ ہے، یہ بڑھتا تو اوپر ہی والا حصہ ہے نا، اسی کے اندر نمو ہوگی، اسی میں گروتھ ہوگی۔ تو یہ جو بڑھنے والا حصہ ہے اسلام کا، ایک ڈائنیمک جو اس کا پہلو ہے، وہ در حقیقت ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر ہے کہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ دو حدیثیں میں نے اور بھی آج آپ کو سنائی تھی ابتدا میں، یہ دونوں حدیثیں جو اب میں نے بیان کی ہیں وہ تو در حقیقت بہت فنڈامنٹل ہیں دین کی حکمت کے اعتبار سے۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں نہ ہو تو آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے کس چیز کی کیا اہمیت ہے۔ جب تک ریلیٹو جو ان کی آپس میں ایک نسبت ہے اور جو ان کی ایک اعتباری اہمیت ہے وہ سامنے نہ ہو تو دین کی حکمت سے انسان کو حصہ نہیں ملتا۔ دو حدیثیں میں نے آپ کو اور سنائی، یہ ہے اخلاقی اعتبار سے، جو انسان کے اندر جواب دہی کا احساس اور اس کی عملی جو ایک روش ہے دنیا کے اندر اس کے اعتبار سے، اس میں بھی قدر مشترک وہی پانچ پانچ باتیں ہیں۔ پانچ کا ہنسہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں ان میں باہمی قدر مشترک یہ پانچ کا حصہ ہی ہے۔ حضور نے فرمایا لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بیان کی ہے حدیث، کہ کسی انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن جہاں وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا محاسبے کے لیے، جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ کفار کا محاسبہ نہیں ہے، محاسبہ اہل ایمان ہی کا ہے صرف۔ وہ تو ٹھیک ہے ان کا تو ہو، وہ اس فیلڈ میں نہیں آئے کہ ان کا حساب کتاب ہو، لیکن یہ کہ حساب کتاب اعمال کا جو ہے وہ تو انہی کا ہوگا کہ جو اس دائرے میں آئے ہیں۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، یہ سارا حساب کتاب کا معاملہ اہل ایمان کے لیے، وہ تو گئے دلہ دلالم بعیدہ والی بات ہے۔ تو یہاں حضور فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اس میں بھی اس قول کو بھی سامنے رکھیے کہ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس روز سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب لے لو، یہاں دیکھ لو بیلنس شیٹ کیا ہے، کیا ہم نے کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا گنوایا ہے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ ان عمر ہی فی ما افنا، عمر کا حساب دو، کہاں گنوائی، کہاں گلائی، کہاں ضائع کی، 60 برس 70 برس 80 برس ہم نے دیے، کیا کیا۔ دوسرا سوال، اس عمر کا ایک خاص حصہ ہے، وہ شباب، وہ جس کے بارے میں وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست، وان شباب ہی فی ما ابلا، شباب کے بارے میں خاص طور پر حساب دو، وہ کہاں گلایا، کہاں گنوایا، کہاں ضائع کیا، کہاں خرچ کیا، وہ قوتیں، توانائیاں، وہ انسان کے جسم و جان میں جو امنگیں اور ولولوں کا دور ہے، وہ کہاں صرف ہوا ہے۔ اگر وہ غلط راستے پر صرف ہوا، بعد میں آ کے مسجد کی آپ چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ مولانا حالی کا وہ بڑا پیارا شعر ہے، مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ رکا ہاتھ جب ہو گئے پارسا ہم، نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی، یہ نارسائی والی بات جو ہے اس کی بنا پر اگر پارسائی ہے تو اللہ تو جانتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر اس وقت میں کسی کو توبہ کی وہ ملی ہے توفیق تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال ہے مال کے بارے میں، وعم مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پورا حساب کتاب دو، کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں خرچ کیا۔ یہ انکم اور ایکسپینڈیچر یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنے اکاؤنٹنگ میں، تو ایک وہ بڑی گرینڈ اکاؤنٹنگ بھی ہونے والی ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضری کے وقت، کہاں سے کمایا، جائز سے ناجائز سے، حلال سے حرام سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں خرچ کیا، اللہ کے دین کے اشاعت اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں صرف کیا، یا یہ کہ تم نے وہ سارا جو ہے اللوں تللوں میں، نمود و نمائش میں، عیش میں، اس میں خرچ کیا ہے۔ اور پانچواں سوال ہے وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ وہ علم جو ہے اس کی گشڑیاں باندھ باندھ کے اپنے دماغ کے اندر سجاتے چلے گئے، یا یہ کہ وہ علم پورے شخصیت میں سرایت کیا ہے، اس نے تمہارے پورے وجود کو رنگا ہو صبغت اللہ میں، تب تو وہ علم صحیح ہے۔ علم گر بر دل زنی یارے بود، اور علم گر بر تن زنی مارے بود، وہ تو سانپ بن کر ڈسے گا وہ علم کہ جو انسان نے اپنے تن پر ڈالا ہے، یعنی جس سے دنیاوی مفادات حاصل کیے، جس سے دنیاوی چودراہٹیں بنائی ہیں، وہ علم نہیں، وہ علم کہ جو دل پر جا کر لگا ہو اور دل کے اندر اس نے انقلاب برپا کیا ہو اور اس سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا ہو، وہ علم جو ہے اس کا حساب دو کہ کتنا علم حاصل کیا اور اس میں عمل کتنا کیا۔ تو یہ پانچ باتیں جو ہیں ایک اخلاقی سطح پر ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے جوامع الکلم میں سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں پھر پانچ کا حصہ آتا ہے، وہ بھی اس اخلاقی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حدیث ہے، عملی پہلو سے اگر ہم اسے اپنے سامنے رکھیں، حضور فرماتے اغتنموا خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے پہلے صحت کا جو وقت مل جائے غنیمت سمجھو، کچھ پتہ نہیں کب بیماری آ جائے، آج اگر صحت اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس صحت کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، مبادہ پھر یہ صحت جاتی رہے اور پھر آدمی جو ہے بستر پر پڑا ہو اور حسرتیں ہی دل میں پالتا رہے کہ کاش کہ میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرتا، میں کوئی آخرت کے لیے کمائی جو ہے کماتا اس دنیا سے، وہ حسرت تیری حسرت رہ جائے گی، پھر کرنا چاہو گے اور نہیں کر سکو گے۔ اور اس کو غور کر کے سنیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص حالت صحت میں جو نیکی کے کام کر رہا ہو بیماری کے آنے کی وجہ سے اگر وہ نہ کر سکے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اگر وہ صحت کے دور میں اس نے وہ کام شروع کر دیا تھا اور ایک وقت میں آ کر وہ معذور ہو گیا ہے, کسی سبب سے وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو یہ عذر جو ہے اس کا, یہ مجبوری کا معاملہ, اس میں اس کا وہ اجر جاری رہے گا, اس لیے کہ وہ شروع کر چکا تھا. اپنی اس صحت کی کیفیت میں اس نے اس نیک کام کا آغاز کیا تھا, تو اگر بیماری آ گئی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے, وہ معذور ہے, اس کی نیت ثابت ہے اس سے کہ اس نے وہ کام شروع کر دیا تھا, تو اس کا اجر جاری رہے گا. تو پانچ چیزوں سے پہلے, پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو کہ بیماری سے پہلے پہلے جو بھی صحت کا وقت مل جائے, اسی طرح آپ نے فرمایا مشغولیت سے پہلے پہلے جو بھی فرصت کا لمحہ میسر ہو اسے غنیمت سمجھو, اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی وقت ایسا آ جائے. آج فرض کیجئے کہ آپ کے پاس وقت ہے, لیکن یہ کہ کل ہو سکتا ہے کوئی ایسی الجھنیں آ جائیں, کوئی ایسے مسائل میں آپ سرگردہ ہو جائیں کہ چاہیں بھی کسی طریقے سے وقت کو فارغ کرنا, جو ہمارے تبلیغی بھائی لفظ استعمال کیا کرتے ہیں تفریغ الاوقات, اپنے وقت کو فارغ کرنا اور نکالنا. اور اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ اصل دولت وقت ہی ہے, اور اصل افلاس اس دور کا وقت کا افلاس ہے, پیسے کا افلاس نہیں رہا یہ تو, بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے افراط زر کا دور ہے, پیسوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں, اصل میں جو ہے لوگوں کے پاس کبھی وہ وقت کی کمی, تو اس وقت کا نکالنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آسانی سے آپ وقت نکال سکیں تو اس کو غنیمت سمجھیے. مبادہ یہ کہ کوئی ایسی الجھن درپیش ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ جو ہے اس میں آپ الجھ کر رہ جائیں کہ پھر آپ چاہیں بھی تو وقت نہ نکال سکیں. یہ تیسری چیز آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, تنگ دستی سے پہلے جو بھی اللہ نے کوئی تمہیں خوشحالی عطا فرمائی اس کو غنیمت سمجھو, اس لیے کہ تنگ دستی اگر آ گئی تو پھر تو آدمی اپنا سارا وقت, ساری توانائیاں, ساری قوتیں جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی پر لگانے کے لیے مجبور ہو جائے گا. اس سے پہلے اگر کچھ اللہ نے فراغت دی ہوئی ہے مالی اعتبار سے, تو اس وقت تو تمہارے لیے ممکن ہے اپنے وقت کو, اپنی توانائیوں کو, اپنی قوتوں کو لگانا دین کے لیے, تو غنیمت سمجھو. کچھ پتہ نہیں کروڑ پتی, ابھی کہیں اخبار میں میں نے پچھلے ہی دنوں کو وہ خبر دیکھی تھی کہ ایک شخص جو کروڑ پتی تھا اور وہ اب اس نے درخواست دی ہے زکوٰۃ کا, جو بھی نظام اس وقت قائم ہے کہ مجھے زکوٰۃ سے میرے اور میرے بچوں کے لیے کوئی گزارے کا بندوبست کیا جائے, ہو جاتا ہے کاروباری لوگوں کے ساتھ تو یہ حوادث اکثر ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس وقت اگر اللہ نے کچھ مالی اعتبار سے کچھ فراغت دی ہوئی ہے تو اس فراغت کو سمجھو کہ یہ بھی غنیمت ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمائی, شباب کا قبل حرم کا, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. جو بھی وقت ہے ابھی, ہاتھ پاؤں میں جان ہے, طاقت ہے, امنگیں ہیں, انسان کے اندر ولولے ہیں, یہ چیزیں جو ہے غنیمت سمجھو کہ ان کا رخ ہی موڑنے والی بات ہے. یہ ولولہ دنیا کا نہیں, آخرت کی طرف رخ موڑ دو. یہ امنگیں جو ایمبیشنز, یہ ایمبیشنز جو ہے ان کی طرف تھوڑا سا رخ بدلنے کی بات ہے, باقی وہ انرجی, وہ توانائی جو ہے وہ تو موجود ہے, وہ بجائے ادھر جو ہے بہت تیز دوڑانے کے ادھر تیز دوڑانے لگے گی. تو یہ غنیمت سمجھو کہ تمہیں ابھی جوانی کا کوئی حصہ اگر باقی ہے, اس سے پہلے پہلے کہ بڑھاپا آئے اور جسم و جان کی وہ توانائیاں جو ہیں وہ سلب ہو کر رہ جائیں, اور انسان جو ہے اس کے بعد کچھ کرنا بھی چاہے تو نہ کر پائے. اور آخری بات آپ نے فرمائی, حیات کا قبل موت کا, موت سے پہلے پہلے جو زندگی مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ اس میں کچھ تلافی مافات, کچھ پچھلی کوتاہیوں کی کمی پوری کرنا, اس کا ابھی موقع ہے موت سے پہلے پہلے, اور موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آدم ہو چاہے, کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں. انشورنس جو آپ کراتے ہیں تو وہ موت کے خلاف انشورنس تو نہیں ہے, وہ تو آپ نے کوئی سامان پیسے ویسے کا بندوبست کر لیا ہے, موت سے تو کوئی چیز انشور آپ کو نہیں کر سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہیں وہ پانچ چیزیں کہ ان کی قدر و قیمت کا احساس اگر انسان کو ہو جائے اور ان سب کے بارے میں وہ جاگ جائے, بیدار رہے, چوکس رہے کہ ان کو غنیمت سمجھے ان پانچ چیزوں کے مقابلے میں کہ جو ان کی ضد ہیں, تو یہ بھی انسان کے عملی رویے کو صحیح رخ پر ڈالنے میں ممید ہوں گی. تو آج کا ہمارا جو یہ معاملہ ہے, یہ بس یوں سمجھیے کہ پانچ حدیثوں کا آج ہم نے جو ہے کچھ مطالعہ کر لیا ہے. چار حدیثیں وہ کہ جن میں پانچ پانچ چیزوں کا حضور نے حکم دیا ہے, پانچ ارکان اسلام, پانچ وہ جو ڈائنمزم ہے اسلام کا, اس کا مظہر اسلامک سوشل آرڈر, اس کی بنیاد پانچ چیزیں, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات. اسلامک ڈائنمزم, اس کی بنیاد پانچ چیزیں, جماعت, سموتاعت, ہجرت اور جہاد, پانچ چیزیں کہ جس کا حساب لیا جائے گا. پوری عمر کا محاسبہ، خاص طور پر شباب کا محاسبہ، مال کا کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا، اور علم کتنا کب کتنا حاصل کیا اور اس میں عمل کتنا کیا، اور پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، کہ بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بیماری سے قبل صحت کو، آدمی کے مصروف ہو جانے سے قبل اس کی فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو، یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان کو غنیمت سمجھو، تنگ دستی سے قبل کوئی فراغت اگر مالی حاصل ہے. اور اس میں میں نے اضافہ کیا اس حدیث کا کہ جس میں یہ چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک وحدت بن کر ہمارے سامنے آئیں کہ دین کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے. اور ان سب کو اگر تعبیر کریں تو پھر وہ جواب ہوگا بندگی کرو اللہ کی، اس کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اگر اسی حال میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.